السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی لف الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہے. اس وعید سے بچتے ہوئے حضور سید عالم کی محبت اور آپ کے نسبت اصل ایمان ہے. بارگاہ الوہیت میں ہمارے ایمان کی مقبولیت کا اولین ذریعہ ہے، اصل رسول ہے، گنبد خضرا شریف کا مبارک تصور کر کے جو درود پاک جس کو آپ آسانی سے اور محبت سے پڑھ سکتے ہوں محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا یا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک عنوان کے تحت ہم دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور خود کو دین کے شعور سے آشنا کرنے کے لیے اور دین کی تعلیم اللہ رب العالمین کے فرمان کو جاننے کے لیے اور ایک مسلمان کو اپنے قول فعل ظاہر اور باطن میں اپنے رب کا اور اس کی شریعت کا کس طرح پابند ہونا چاہیے، یہ بنیادی اندھیروں کو ختم کر کے اس بات سے روشنی اور چمک حاصل کرنے کے لیے اس مبارک ذکر درس نظام مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں ہم حاضر ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید جو رب کی جانب سے کتاب ہدایت ہے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے اشارے ہیں آپ کے فرامین کو قبول کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اپنی اندھیرے کی زندگی کو اس اصلی نور سے منور و مستنیر کرنے کی اور اپنے ظاہر اور باطن کو صاف ستھرا اور اپنے باطن کو اللہ کی یاد اور اس سچائی سے اطمینان لینے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگو، دین اسلام ایک آفاقی دین ہے کہ جو صرف آسمانوں سے اوپر اور زمین کے نیچے انہی حقیقتوں پر کلام نہیں کرتا بلکہ زمین کے اوپر زندگی کس طرح گزارنی ہے اور ایک معاشرے کو کس طرح تشکیل دینا ہے اور ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، اس معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ، تعلق کتنے اخلاص اور کتنی سنجیدگی اور کتنی امانت اور عدل سے ہونا چاہیے، اسلام بنیادی طور پر انسان کے اخلاق، مومن کے اخلاق پر خصوصی توجہ دیتا ہے اور اس کا پابند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میرے اور آپ کا ایمان جڑا ہوا ہے لوگوں سے رشتے اور ناطے برتنے کے اعتبار سے، ہم اللہ کے وعدے سے کس قدر سچائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم اللہ پر کتنا ایمان رکھتے ہیں، یہ دل کی کیفیت جب پتا چلتی ہے کہ جو حقوق اس نے ہمیں فرض کیا ایک دوسرے کے ساتھ اس کی ادائیگی میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں آپ کا خیال خاص درجے میں رکھوں، آپ میرا خیال خاص درجے میں رکھیں، یہ کسی وجہ سے ہوگا۔ میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کروں یا آپ میرے ساتھ کوئی بھلائی کریں تو اس بھلائی کرنے سے پیچھے آپ کی کوئی نیت ہوگی، میری کوئی نیت ہوگی، کوئی جذبہ ہوگا، کوئی مقصد ہوگا۔ تو لہذا دین اسلام جہاں عقائد کا نام ہے وہاں وہ اخلاق اور عادات کی درستگی کا نام بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ ان کا ہے کہ جو اپنے اخلاق میں اور اپنے کردار میں سب سے اچھے اور سترے ہیں۔ ہماری عادات کیسی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے مراسم کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے تعلق کیسا ہے، یہ ہماری ظاہری زندگی ہمارے اندر سے رب کے رابطے کو بتاتی ہے۔ اگر میں اور آپ اندر سے قلبی طور پر رب سے رابطے میں سچے ہیں تو ہماری زبان ایسی ہی ہوگی جیسے رب نے فرمایا ہے، ہمارے ایک دوسرے سے مراسم اور تعلقات ایسے ہی ہوں گے جیسے رب نے فرمایا ہے۔ تو لہذا ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے مینرز، ہمارے اخلاق، یہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو لہذا اخلاق کا، ہم اگر بہت اچھے نمازی ہیں لیکن لین دین کے اندر، بول چال کے اندر، لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے کے اندر اگر ہم ایسے نہ ہوئے جیسا ایک انسان دوسرے انسان سے چاہتا ہے تو دراصل یہ ہمارے ایمان کی سخت ترین کمزوری کی دلیل ہے۔ اس لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، حبیب ہم نے آپ کو اعلی اخلاق کے اوپر فائز کیا ہے۔ دیکھیے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر مسلمان کلمہ پڑھ کے رب کے دین کا مبلغ بن جاتا ہے۔ اب میرے دل میں کیا ہے اور آپ کے دل میں کیا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہم اپنے رویوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ انسان اپنے رویے سے انسان بنتا ہے، انسان اپنے کردار سے انسان بنتا ہے، چاہے وہ اعلی خاندان کا ہی کیوں نہ ہو یا وہ کوئی پست خاندان سے ہو، غرض سے نہیں، اس کی قبولیت اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے اور اس کے رویے سے ہے۔ آج میں اور آپ دین اور عقیدہ اور ایمان کی بات پر مضبوط ہونے کے مدعی ہیں، لیکن آج ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا سترا اور اجلا نظر نہیں آتا جتنے ہمارے دعوے ہیں، تو یہ چیزیں انسان کے لیے بڑی خطرے کی باعث ہے قبر و حشر کے اندر۔ لہذا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے چند کردار کہ ہمیں گھر میں کیسا رہنا ہے، باہر کیسا رہنا ہے، یہی درس نظام مصطفیٰ ہے، حضور کا دیا ہوا نظام کہ ایک سوسائٹی، مصطفی سوسائٹی، حضور کی دی عطا کردہ سوسائٹی میں اور غیروں کی سوسائٹی میں فرق کیا ہے، وہ یہی ہے کہ مومن اپنی باطن کی زندگی اور اپنی ظاہر کی زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتا ہے جیسے اس کے رب کو پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے سورۃ توبہ کے اندر کہ ہم نے مسلمانوں کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے ان کو ہم نے جنت بیچ دی ہے۔ تو یہ ہماری جان اور ہمارے مال، اس کا مالک اللہ ہے، کیونکہ ہم نے سودا کر لیا ہے اللہ سے جنت کا اپنی مال کے عوض اور اپنی جان کے عوض. تو اب اگر یہ ہمارے پاس اگر ہے تو مالک ہم نہیں, یہ تو رب ہے, کیونکہ جب ہم نے بیچا ہے تب تو جنت خریدی ہے. لیکن ہم کہے کہ نہیں, ہم اپنے مال کے بھی مالک ہیں, اپنے جان کے بھی مالک ہیں, اور پھر جنت کا مطالبہ کریں تو یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ جب کچھ چیز بیچا ہی نہیں ہے تو خریدیں گے کیسے؟ تو ہم نے جان اور مال کو بیچا ہے اور رب سے جنت کو خریدا ہے, لہذا جنت اسی کو ملے گی کہ جو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے حوالے کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی مالک جان اور مال کا اللہ ہے, اس کو وہیں پر خرچ کرے گا, اسی درجے میں خرچ کرے گا, اسی طریقے میں خرچ کرے گا جیسے خرچ کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں ایک بات مزید عرض کر کے, تاکہ پھر ہم اس بنیادی آیت کی طرف توجہ کر سکیں اور اس کے تن ضروری مضامین ہم سمجھ سکیں جو درس نظام مصطفیٰ کے اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. دیکھیں, جب حضور سید عالم نے, بڑی فکری بات ہے, میں اپنی بہنوں اور بھائیوں سے اس بات کو شیئر کروں گا اور جو پوری دنیا میں ہمارے بھائی اور بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایک لاجیکل بات ہے, ایک عقلی بات ہے, کہ حضور سید عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تو حضور کی حقانیت پر کہ حضور واقعی میں اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں, کتنا بڑا دعویٰ ہے. یعنی ایک ذات یہ دعویٰ کرے کہ میرا رابطہ رب سے ہو گیا ہے جس نے اس آسمان اور زمین کو بنایا ہے, جو آپ کا اور میرا مالک ہے, بڑے بڑے دعوے کیے جا سکتے ہیں, لیکن نبی کا دعویٰ سب سے بڑا ہوتا ہے. کتنا محیر العقول عام انسان کے اعتبار سے, کہ جو عقل سے باہر نکلنے والی بات کہ وہ یہ کہے کہ جس نے لیل و نہار, یہ شمس و قمر, یہ ارض و سما جس نے بنائے ہیں, وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور میں اس سے بات کرتا ہوں. یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے. اس سے بڑا دعویٰ ایک انسانیت کے شرف میں کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرات انبیاء اکرام کا دعویٰ اور سچا دعویٰ ہوتا ہے کہ رب ان سے بذریعہ وہی بات کرتا ہے اور وہ رب سے بات کرتے ہیں. لیکن آگے چلتے ہیں, حضور سید عالم نے جس حالات میں اور جس علاقے میں اور جس دور میں اور جس ماحول میں اپنے رسول اور نبی ہونے کا اعلان کیا, آپ جانتے ہیں سامنے حجتی لوگ, ڈھیٹ لوگ, ہٹ دھرم لوگ کھڑے تھے. حضور کی رسالت پر تو کروڑوں دلیلیں ہیں, لیکن اس کو سمرائز کریں, بڑی توجہ کے ساتھ میں ایک علمی بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں. اگر حضور کی کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں, اس پر تو ہزاروں دلائل ہیں, لیکن اس کو سمرائز کریں اور ایسی دلیل کو پکڑیں جو ساری دلیلیں اسی سے نکلتی ہیں, تو اس ماحول میں اسلام کو پھیلانے کے لیے حضور کی رسالت کا یقین لوگوں کے دل کے اندر آ جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اس سچائی کو جتلانے کے لیے حضور کے پاس دلیل کیا تھی؟ دو بنیادی, دو دلیلیں تھے. کتنی بولی ہے؟ دو. اور وہ کون سی دلیل ہے؟ ایک قرآن اور ایک حضور کا اخلاق. بس یہ بنیادی دو دلیلیں ہیں. یعنی اگر آپ سرکار کے معجزات شانوں کو پیچھے لے جا کر جمع کریں نا, تو اللہ کی وحدانیت کے خدا ہے اور ایک ہے, کتنا بڑا دعویٰ. میں اللہ کے نبی اور رسول ہوں, کتنا بڑا دعویٰ. تو اس بات کو کسی کے ذہن میں اتارنا کہ جو اپنی ذہنی اعتبار سے بہت پستی کی طرف ہے, قبولیت کی اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے, اور کچھ لوگ اتنے ہیں کہ جو قبولیت میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں, اب ان کے سامنے حضور سید عالم کو دین کی حقانیت کو بیان کرنے کی بنیادی طور پر جو دلیلیں ہیں میرے بزرگوں, دوستو اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں, وہ دو ہیں. ایک قرآن, قرآن جس کو زبان آتی تھی, جو اس فن کو جانتا تھا, جو علم عروض اور شاعری کو جانتا تھا, جو علم قصائد اور غزلوں اور نغموں کی فصاحت کو جانتا تھا, تو جب وہ قرآن کی آیات کو دیکھتا تھا تو اس کے علم کے اعتبار سے اس اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا کہ یہ بیان جس انداز میں ایک موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس موضوع کو اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے, جن پہرائے اور ماحول کو بنایا جا رہا ہے, اتنی عظمت اتنی وسعت انسان میں آئی نہیں سکتی, یہ ضرور رب کا کلام ہے اور کسی اور کا کلام. تو ایک تو قرآن خود, میں ادھر رکنا نہیں چاہتا, آگے بڑھوں گا, ایک تو قرآن خود حضور کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے, اور دوسری چیز اخلاق مصطفیٰ. لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں, آپ ساری سیرت اٹھا کر دیکھیے, لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ انہی دو چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں. یا تو کلام مجید کو دیکھ کر متاثر ہوئے ہیں یا سرکار کی اداؤں، سرکار کا برتنا، سرکار کا رویہ لوگوں کے ساتھ، سرکار کی امانت، سرکار کی صداقت، کس طرح حضور لوگوں کی امانتوں کا پاس رکھتے، اس اندھیرے ماحول میں سچائی کی چراغ کو حضور نے روشن رکھا، دیانت، امانت، رواداری، خیال، شفقت، مہربانی، تواضع، انکساری، درگزری، معافی، یہ سب اخلاق ہی، مینرز ہی کے تو شعبے ہیں۔ تو لہذا اسلام کی حقانیت کہیے، دین کی حقانیت کہیے، اسلام کی حقانیت کہیے، توحید کی بنیادی دلیلیں کہیے، تو دین اسلام کی بنیادی دلیل دو ہی اصل بنتی ہے، ایک قرآن مجید اور ایک اخلاق مصطفیٰ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رویوں کا کتنا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جو بدتمیز ہو اس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، جو بد اخلاق ہو اس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، جو لوگوں کے ساتھ رویہ درست نہ کرے وہ چاہے جتنی اونچی پگ باندھ لے لوگ متاثر نہیں ہو سکتے۔ تو انسان انسان سے مانوس ہوتا رویے سے، اس لیے اسلام نے عقائد کے بعد سب سے زیادہ زور میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جس چیز پر دیا ہے وہ رویہ ہے، وہ مینرز ہیں، وہ اخلاق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے۔ ہماری چہرے پر داڑھی ہو، ہم نمازوں کے پابند ہو، لیکن ہمیں ڈھنگ کا بولنا نہ آئے، کسی کو عزت دینا نہ آئے، ہمارا رویہ الگ ہو، ہماری طبیعت میں خیانت ہو، شرارت ہو، زبان پر گالی ہو، غیبت ہو، غلط باتیں ہو، آنکھوں سے گویا کہ فحش چیزیں ہو، تو گویا کہ چاہے ہم پوری زندگی مسجد میں کیوں نہ گزار لے لوگ ہم سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ تاثر، اور ہمیں ہم سے لوگوں کا متاثر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم دین اسلام کے نمائندے ہیں۔ اگلا ہم سے بدزن ہوگا تو دین سے بدزن ہوگا، ہم سے متاثر ہوگا تو دین سے متاثر ہوگا، کیونکہ ہم اپنے نام سے بعد میں اپنے دین سے پہلے پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو رویے اور اخلاق کے اندر سب سے زیادہ پابند رکھا گیا، اور جو دین اسلام کا نام رکھ کر رویہ غلط اختیار کرے کہ اس کی وجہ سے قرآن، دین، توحید، اسلام بدنام ہو، رب کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حقیقت کا میرے بزرگوں، دوستوں، بنیادی طور پر بیان ہے۔ اب میں بات آگے، اور یہ ضروری بھی ہے، اگر ہمارے رویے درست ہوں گے اس کے دوہرا فائدہ ہے، ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ درست ہوں گے، آگے میں بتاتا ہوں رویوں کی ترتیب کیا قرآن نے ذکر کی ہے، ہمارے رویہ، ہمارا مینرز، ہمارے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے کو برتنا، چاہے وہ اڑوس پڑوس ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے معاملات ہو، اس میں دوہرا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا ہماری پرسکون گزرے گی، لوگ ہماری عزت بھی کریں گے، جب ہم کسی کے ساتھ رویے کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ بھی تو انسان ہے نا، کوئی پتھر کا تو نہیں بنا ہوا، وہ آگے سے بھی رسپانس آپ کے ساتھ اخلاق ہی کا کرے گا۔ تو ایک تو آپ کی زندگی پرامن پرسکون گزرے گی، دوسرا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے رب بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک باریک بات کر دوں، لوگوں کو خوش تو رکھنا ہے، لوگوں کو ان کا حق تو دینا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہے، لیکن اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے نہیں، اصلاً رب کا حکم ہے۔ اس لیے تو اس کے دوہرے فائدے ہوئے کہ لوگوں کا فائدہ بھی ہمیں پہنچ گیا، اور رب کے لیے کیا تھا، اس سے آخرت بھی سمجھ گیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے میرے بزرگوں، دوستوں، جگہ جگہ پر ایک ایک کے حقوق، جہاں شوہر بیوی کے ضروری حقوق، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کا حق بچوں پر، بچوں کا حق ماں باپ پر، یہ تو بہت اونچے اور ضروری مقام ہے، قرآن نے تو یہاں تک پڑوس کا حقوق، یہ بھی بہت ضروری ہے، قرآن تو یہاں تک مجھے اور آپ کو، مسلمان کو پابند کرتا ہے کہ اگر آپ 5 منٹ بھی اپنی بس میں بیٹھ کر کہیں سفر کر رہے ہیں، اور 1 منٹ کے لیے بھی آپ کے ساتھ کوئی آپ کی سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے، آپ کی سیٹ سے مراد اگر 2 بندوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، ایک پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس میں وہ چڑھا، آپ نہیں جانتے، نام نہیں جانتے، قوم نہیں جانتے، نسل نہیں جانتے، لیکن وہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھا، قرآن تو اس کا بھی پابند کرتا ہے، فرمایا یہ بھی تمہارا صاحب ہے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، امانت سے پیش آؤ، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ مجھے بتائیے اگر مسلمان کی زندگی اتنی ستری ہو جائے کہ وہ 1 منٹ سرے راہ ایک پلک جھپکنے میں ملنے والے آدمی کے ساتھ اچھا رویہ بھی کر لے، تو مجھے بتائیے وہ دین اسلام کا کتنا خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ لہذا زندگی بڑی تیزی سے میری اور آپ کی گزر رہی ہے، ہمیں سن، خاموش اور ایک فکری بت بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہیے، ہم جذبات اور احساس رکھتے ہیں، تو یہ جب ہمیں شعور ہے کہ قبر و حشر کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا اور ایک ایک سانس جو ہماری اندر آ کر باہر جا رہی ہے جو ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ تعداد اس کی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم اپنے عمر کے ایک ایک زینے کو پار کرتے چلے جا رہے ہیں. یوں تو موت کے لیے کوئی عمر شرط نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان کے بدن کے اعضاء اور اس کی جوانی اور اس کا بچپن, اس کا لڑکپن جو پیچھے سے گزر گیا اب وہ آگے پڑ گیا ہے, تو کبھی ماضی کے جھروکوں میں صرف یہ نہ دیکھے کہ میں بچپن میں ایسا جیتا لگتا تھا, میں جوانی میں ایسا دکھتا تھا, میں 10 سال پہلے ایسا دکھتا تھا اور ڈی پی پر اس کی فوٹو لگا دی. میں نے کہا نہیں, یہ دیکھو ما مدا, وہ وقت گزر گیا, دوبارہ نہیں آئے گا. عبرت لینے کے لیے, عبرت لینے. اور قرآن نے کیا کہا کہ نعمرہم ومن نعمرہ ننقص فی الخلق, فرمایا ہم انسان کو ایک لمبی عمر دیتے ہیں پھر گھسیٹ کر اسی بڑھاپے پر لے کر آتے ہیں. تو فرمایا جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. تو اپنے پرانے البمز کو دیکھ کر اپنی تصویروں سے صرف اتنا نہیں خوش ہو جانا کہ میں بچپن میں بڑا حسین تھا یا جوانی میں بڑا حسین تھا یا اسکول لائف میں ایسا تھا, یہ دیکھنا کہ وہ عمر چلی گئی, اب تم جو گزار چکے وہ آئے گی نہیں اور آگے اختتام ہے. یہ وہ چیز ہے جو بندے کو عمل کی طرف ابھارتی ہے. اس چیز, یہ کوئی خوف نہیں, یہ کوئی دھوس نہیں, یہ ڈراؤنی خواب نہیں, اس کو قبول کر کے بندے کے آگے اصل روشنی آ جاتی ہے, زندگی کی اصل لذت اور مقصد آ جاتا ہے. تو میرے دوستو بزرگو, اسلام ایک ایک کے حقوق و رویے کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے میں اور آپ پابند ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ درس نظام مصطفیٰ میں آج میں اور آپ جو چیز سیکھنے کے لیے آئے وہ کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے اس وقت درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 پڑھی ہے. مدنی سورت ہے, مدینہ منورہ کے اندر گویا کہ کچھ اس کے اشارے مکہ کی طرف بھی ہیں اور مدینہ منورہ کے معاملات کے حوالے سے بھی ہیں. لیکن اس میں بات کیا بیان کی گئی ہے, ایک ایک چیز اس طرح میں نے اور آپ نے سننی ہے کہ یہ ہمارے سے ہی خطاب ہو رہا اور یقیناً ہے ہمارے سے خطاب. جب میں اور آپ اس کو یہ سمجھ لیں گے کہ اور صحیح سمجھیں گے کہ یہ مجھ سے ہی خطاب ہے, تو پھر بندہ عمل کی طرف ابھرے گا, اپنے آپ کو ابھارے گا, اس عمل کی طرف وہ چلے گا. اب دیکھیں قرآن مجید ہمارا رب ہم سے کیا حکم دیتا ہے کہ میرا رشتہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے معاشرہ سوسائٹی یہ فرد سے بنتی, انڈیویجول ایک ایک بندہ مل کر معاشرہ بنتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جی معاشرہ خراب ہو گیا, نہیں ہم خود خراب ہوئے. اگر میں اپنی ذمہ داری سمجھ لوں کہ میرے پڑوس کا حق مجھ پر کیا ہے, میرے بیوی بچوں کا حق مجھ پر کیا ہے, مجھے سڑک پر گاڑی چلانے کا کتنا حق ہے اور کتنا حق نہیں, سگنلز کے کیا رول ہیں, میں اگر کسی کے ماتحت کام کر رہا ہوں تو میرے باس کا مجھ پر کیا حق ہے, میں اگر کاؤنٹر پر کھڑا ہوں تو اس کی امانت کا مجھ پر کیا حق ہے. اگر میں اور آپ ایک ایک بندہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لے تو افراد ہی سے تو معاشرہ بنتا ہے. ہم ایک سیاسی بیان کر کے کہہ دیتے جناب معاشرہ خراب ہوا, معاشرہ نہیں ہم خود خراب ہیں, کیونکہ معاشرہ جس طرح درخت شاخوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے اسی طرح معاشرہ مجھ سے اور آپ. یہ بھول جائیے کہ ہم نے صحیح نہیں ہونا اور کوئی دوسرا صحیح ہو جائے, اس طرح معاشرہ نہیں بنتا. پہلے ہم کو خود صحیح ہونا پڑے گا. جب ہر بندہ اللہ کے دین کا پابند ہے, خود ایک 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 ہو کر سچ بولنا, امانت, عدل, احسان, تواضع, انکساری, سچائی, جب میں اور آپ ہر ایک اس فرض پر عمل کرنے کو لازم کر لیں گے تو اب آپ دیکھیں 100-150 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, 100-150 لوگ وہاں بیٹھے ہیں, 1000 لوگ وہاں بیٹھے ہیں. جب ہر بندہ اس ذمہ داری کو قبول کر لے گا تو اسی سے تو سوسائٹی بنتی ہے. مثلا میں ایک جملہ مزید عرض کرنا چاہوں گا آیت کو سمجھانے. رمضان شریف آپ دیکھیے, تھوڑی توجہ کی, رمضان شریف, رمضان شریف میں آپ کو ایک آفس کا منظر ذکر کرتا ہوں. ہمارے وہاں آفس یا بازار میں رمضان میں کیا ہوتا ہے, جیسی اذان ہوتی ہے شٹر بند, سب نماز کے لیے جاتے ہیں. تو اب بتائیے معاشرہ ہم نے خود بنایا. ایک بندہ اگر پیچھے رہ جائے تو اسے بھی شرم آتی ہے کہ میں کیوں رہ گیا, آگے تو نماز پڑھنے کے لیے وہ چلے گئے ہیں. لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر سب بیٹھے ہوتے ہیں, ایک نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ, ہم نے اپنی جہالت سے دین کو یا اسلام کے فرائض کو مہینوں کے ساتھ, دنوں کے ساتھ, بڑی راتوں کے ساتھ خاص کر دیا, جبکہ مہینوں کی قدر ہے اس کا انکار نہیں, بڑے دنوں کی قدر ہے اس کا انکار نہیں, بڑی راتوں کی قدر ہے اس کا انکار نہیں. لیکن یہ کیا خوش فہمی میں رہے کہ مسلمان صرف ایک بڑی رات تک کے لیے بننا ہے؟ کیا شریعت پر عمل میں نے اور آپ نے ایک بڑے دن تک ہی کرنا ہے؟ کس دھوکے میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں؟
ایک خاص مہینہ آ جائے برکت والا, بس اسی وقت میں ہم نے نماز پڑھنی ہے, تلاوت کرنی ہے, اور اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں, تو ادخلوا فی السلم کافا, اپنی مرضی, اپنے ظاہر و باطن, اپنی ساری عمر کو اسلام کے حوالے کرنا ہے. کیونکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں, رب کو افراد کی کمی نہیں ہے, ہم وہ خوش نصیب ہے کہ خدا نے اپنے دین کی ترجمانی کے لیے مجھے اور آپ کو چنا ہے. مجھے اور آپ سے مراد ہر کلمہ پڑھنے والے کو چن لیا ہے, کہ اب وہ اپنی زبان, اپنے رویے, اپنے اخلاق, اپنے کردار, کہ وہ مارکیٹ میں لین دین کیسے کرتا ہے, وہ ترازو پر تولتا کیسے ہے, میں کتنا بڑا مسلمان ہوں روڈ پہ نظر آؤں گا کہ میں چلتا کس طرح ہوں, میں گاڑی کس طرح چلاتا ہوں, میں کتنا بڑا گویا کہ رب کریم اور حضور کا عاشق ہوں, یہ میں لین دین سے پتا چلوں گا, رویوں سے. اس لیے فرمایا گیا کہ جس کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ بندہ سفر کرتا ہے, اس کے ساتھ کچھ وقت وہ گزارتا ہے. کیونکہ سفر وہ چیز ہے کہ سفر جو ہے وہ انکشاف کرتا ہے ہر چیز کو, کہ جب بندہ اپنی اصل طبیعت میں کیسے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو اندھیرے اور دھوکے سے نکال کر صراط مستقیم پر لانا ہے. اور میں اور آپ تو آئے درس نظام مصطفیٰ کے نام پر ہیں. اب آپ دین کی برکت دیکھیے کتنی سختی, اللہ اکبر, اتنی خوبصورت چادروں پر ہمیں بٹھایا گیا, اعلیٰ کھانا ہمیں دیا گیا, ان شادی ہالوں کے اندر بڑے قیمتی لوگوں کے ولیمے یا نکاح کی تقریبیں ہوتی ہیں, لیکن ایسے بھی دیندار اور خدا ترس لوگ ہیں جو اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم ماحول دے کر ہمیں دین سمجھانا چاہتے ہیں, مجھے اور آپ کو دین پر چلانا چاہتے ہیں. اب بھی اگر ناشکری ہوئی اللہ اکبر, تو قبر و حشر میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں جناب دین مشکل ہے, میں نے کہا اب تو زیادہ پوچھا جائے گا, کیونکہ آپ کے ٹچ پر ساری دین کی معلومات ہیں. یہ موبائل فون جتنی سہولیات ہے یہ قیامت کے دن گلے میں بھی آئے گا. اس سے اخلاق, اس سے نیکی, اس سے دین سیکھنا, آج ساری دین کی چیزیں آپ کے ٹچ پر, وہ ساری اپروچ موجود ہے, ساری ٹچ پر آپ کے سامنے موجود ہے. جو نیکی نعت شریف آپ سننا چاہیں, ہم شریف سننا چاہیں, تلاوت سننا چاہیں, قرآن پاک کو پڑھنا چاہیں, شریف مثلاً سمجھنا چاہیں, سننا چاہیں, اب پردہ کہاں رہا, اب اندھیرا کہاں رہا, آپ یہ کہاں رہا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں. یہ اتنا بڑا معلم آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اور اس کے ذریعے علماء, مشائخ, دیندار لوگ آپ کی دہلیز, آپ کے دروازے, آپ کے گھر تک اپروچ کر رہے ہیں. اب تو وہ دور نہیں ہے کہ کہیں چل کر دور جانا پڑے, اب تو ہر چیز دیکھیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو لہٰذا مجھے اور آپ, میں اور آپ اس معاشرے کا فرد ہیں. جب تک ہمارے اندر روح کا پرندہ موجود ہے, ہم آزمائش کی دنیا کے اندر ہیں. اب آئیے دیکھیں قرآن کریم کیا ذکر کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد ایک ایک جو قیمتی اشارے یہاں پر اور حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے, اپنی انگلیوں کے اشاروں پر ایک ایک چیز کو آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے. اور اگر ہم ایسی حرکتیں کر چکے ہیں تو اس سے تائب ہونا ہے آج کے مجمع میں, کہ آئندہ اس غلطی کو ہم دہرائیں گے نہیں انشاءاللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 11, اکثر ہم بزرگوں سے سنتے ہیں, ایک دفعہ پھر تجدید, ضروری سبق ہے اس کو یاد کرنے کے لیے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, مردوں کا کوئی گروہ, مردوں میں سے کوئی گروہ, مردوں میں سے کوئی جماعت, مردوں میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. پہلا حکم, لا یسخر قوم من قوم, مردوں میں سے کوئی گروہ, مردوں میں سے جو لوگ ہیں وہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکونوا خیرا منہم, تم جس بندے کا مذاق اڑا رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ تمہاری عزت اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ ہو, وہ اللہ کا محبوب ہو. یا ایھا, تو کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لینا, آگے بات کھلے گی اس کی. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, اے ایمان والو مذاق نہ اڑانا, ایک قوم دوسرے قوم کا, ایک مرد دوسرے مرد کا, ایک مرد کی جماعت دوسرے مرد کی جماعت, اس کے بدن کے اعتبار سے, اس کے کپڑے کے اعتبار سے, اس کے قد کے اعتبار سے, اس کی غربت و امیری کے اعتبار سے, اس کے چلنے پھرنے کے اعتبار سے, اس کے کھانے پینے کے حوالے سے, لا یسخر, اس کا تمسخر نہ کرنا, اس کا مذاق نہ اڑانا. فرما, عسى ان یکونوا خیرا منہم, تمہیں کیا پتا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ رب کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو اور محبوب ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے زیادہ رب کی بارگاہ میں بہتر ہو. آگے ارشاد ہوا, یہ تو مردوں سے خطاب تھا, اب عورتوں سے ہو رہا ہے. ولا نساء من نساء, اور نہ ایک عورت دوسری عورت کا, نہ ایک عورت کا گروہ دوسری عورتوں کا گروہ, کیونکہ نساء جمع ہے امراۃن کی, امراۃن ایک عورت, امراۃان دو عورتیں, بہت ساری عورتیں نساء. تو اب یہاں پر فرمایا گیا کہ ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے, ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے, اس کے بولنے کے سٹائل پر, اس کے کپڑے کے سٹائل پر, اس کا برقع ہوا, اس کا چلنا ہوا, اس کا بیٹھنا ہوا, اس کا بات کرنا ہوا. فرمایا نہیں, نہ مرد ایک مرد کا مذاق اڑائے گا اور نہ عورت ایک عورت کا مذاق اڑائے گی, کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ جس مرد کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ عزت والا ہو. اور خواتین سے کہا گیا کہ تم جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہو, اسا یکن خیر منہن, تمہیں کیا پتا جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ نیک ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ بزرگ ہے. یہ حکم بیان ہو. آگے پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو تانا نہ دینا, اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, ایک حکم آ رہا, اور ایک دوسرے کے برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو, مذاق نہ اڑاؤ, تانا نہ دو, برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے, کیونکہ اگر کوئی, اب آپ دیکھیں, اگر کوئی ایمان والا ہو کر کسی کا مذاق اڑا دے, ایمان والا ہو کر کسی پر تان کرے جو جائز نہیں اس انداز کا, ایمان والا ہو کر کسی کے نام کو بگاڑے, اس کے القاب کو بگاڑے, تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن کیا کہتا, اللہ فرماتا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے. فرما ایمان کے بعد فاسق کہلانا, کیونکہ مومن ہو فاسق بھی ہو. تو فرمایا مومن کے لیے کہ تم مسلمانوں مذاق اڑاتے ہو, تو فرما ایمان لانے کے بعد, ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے. فرما ایمان تم لا چکے ہو, تمہارے اندر یہ حرکت موجود ہے. تو قرآن کریم وہاں پر اس کی مذمت کرتا ہے کہ اہل ایمان تو کسی کا نام نہیں بگاڑتے, اہل ایمان تو کسی کے القاب کو نہیں بدلتے, اہل ایمان تو کسی پر تان نہیں کرتے. اور رب فرماتا کتنا برا ہے ایمان کے بعد فاسق ہونا. آگے اس کو ذکر کرتے پھر ایک بات اور بیان فرمائی, فرمایا ومن لم یتب, اور جو لوگ اس سے توبہ نہ کریں, جس کے ساتھ جو معاملہ کر گزرے ہیں توبہ نہ کریں, اسے علم ہو گیا ہے اس سے معافی نہ مانگے, یا اگر اسے علم نہیں ہوا تو رب سے معافی مانگ کر اس کی مدح و ثنا لوگوں کے درمیان نہ کریں, یعنی جو توبہ اور رجوع اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے نہ کریں. فرما فاولائک هم الظالمون, وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ظالموں میں اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر, یہ اشارہ وہاں پر دیا گیا. اب آپ دیکھیں اس میں کیا بات ذکر کی گئی ہے. پہلا ایک نقطہ مفسرین جو ذکر کرتے ہیں, عمل کی نیت سے, تقریر کرنے اور سننے کی نیت سے نہیں, اپنے مطلب کی بات ہے, ہمارے لیے ضروری احکام ہے, اس نیت سے سننا اور اس نیت سے بیان کرنا. فرمایا پہلا حکم کیا تھا, لا یسخر قوم من قوم, مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائیں, مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائیں. مفسرین کہتے ہیں کہ بنو تمیم کے قبیلے کے جو لوگ تھے جب وہ اسلام کے قریب آئے تو انہوں نے حضرت بلال کو دیکھا, ظاہر سی بات ہے حضرت بلال گویا کہ غریب تھے, حضرت صہیب کو دیکھا, حضرت سلمان کو دیکھا, تو افلاس اور غربت کی وجہ سے وہ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو انہوں نے تیبند کیسا باندھا ہوا ہے, دیکھو جناب ان کا کپڑا کتنا میلا ہے, دیکھو جناب ان کے تو کپڑے میں گویا کہ پیبند لگا ہوا ہے. تو رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. ایک تو اس کے بارے میں یہ ہے. اب یہاں پر وہ چیزیں آ گئیں کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں, دین اور شریعت کے پابند ہیں, اگر غربت کی وجہ سے ان کی چپل ٹوٹی ہوئی ہے یا ان کے چلنے کا انداز اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ایک بیلنس آدمی کا ہوتا ہے قدرتی طور پر, یا جناب ان کا لباس تھوڑا ہلکا کوالٹی کا ہے, یا وہ ایسا ہے کہ جناب جو ان کی غربت کو ظاہر کرتا ہے, تو ان سے نفرت کرنا یا جناب ان کا مذاق بنانا لوگوں کے درمیان میں کہ دیکھو اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے, دیکھو یہ کس طرح آ رہا ہے, دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو حضرت بلال, حضرت صہیب, حضرت سلمان فارسی جو ان کے افلاس اور غربت کی وجہ سے تھا, ان کا جب مذاق بنایا تو رب کریم نے فرمایا تمہیں پتا یہ کون لوگ ہیں جن کا تم مذاق بنا رہے ہو؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم نے جبہ قبا اور دستار اگر باندھ لی ہے تم بلال کی قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے؟ اس کی غربت, اس کی ٹوٹی ہوئی چپل کو دیکھ کر تم اس کا اندازہ لگا رہے ہو؟ تو فرمایا تمہیں کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ نیک ہے. ایک تو میرے دوستو یہ بات ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ابو جہل جو تھا, اب آپ دیکھیں اللہ چاہے تو مردے سے زندے کو پیدا کر دے, ابو جہل کا بیٹا اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, ابو جہل کی بیٹی کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب ان کا نام سیرت کی کتابوں میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل ہے رضی اللہ عنہ. یعنی ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اسلام قبول کر لیا اور جب یہ تشریف لائے مدینہ منورہ, تو ظاہر سی بات ہے اب جو لوگ اسلام لائے ہوئے تھے سادہ لوگ تھے, طالب علم تھے, حضور سے اخلاق سیکھیں گے, حضور سے کردار سیکھیں گے, حضور سے عمل کو سیکھیں گے. تو انصار جو اہل مدینہ تھے جب انہوں نے دیکھا, کسی نے کہا تمہیں پتا یہ بندہ کون آ رہا ہے؟ کہا کون؟ ابو جہل تو ایسی بدنام زمانہ تھا. تو کہا تمہیں پتا یہ کون آ رہا ہے؟ کہا کون ہے جناب یہ؟ کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. وہ لوگ مذاق کر رہے تھے, وہ ابو جہل کا بیٹا, ابو جہل کا بیٹا. یہ بات ان کے دل پر بڑی گراں گزری اور یہ بات انہوں نے شکایت نہیں کی. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی یا کسی نے جا کر شکایت کی, ایک روایت میں آتا ہے حضرت اکرمہ نے خود جا کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے باپ کے نام سے مجھے تان کرتے ہیں, تو رب کریم نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ایک مسلمان قوم دوسرے مسلمان قوم کا مذاق نہ بنائے. یہ دو باتیں یہاں پر ذکر کی گئی. اور تیسری بات یہاں پر جو کمال کی مفسر نے لکھی ہے کہ کسی کے سادے اور ہلکے پہنے ہوئے کپڑے سے اس کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بزرگی کیا ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہاں لیکن یہ بھی بات نہیں کہ کسی نے اچھے کپڑے پہنے تو متکبر ہے, یہ بھی نہیں ہے. توجہ کر لیجیے آپ, کیونکہ بات کیونکہ ایک ٹریک پر نہ چلی جائے. اگر کسی نے سادہ کپڑے پہنے, مثال کے طور پر افلاس ہے, غربت ہے, غربت کے اعتبار سے اس نے وطن دھاننے کے لیے جو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں, مانا کہ وہ کپڑا بنائی کے اعتبار سے, ساخت کے اعتبار سے, کوالٹی کے اعتبار سے اتنا مہنگا نہیں ہے, لیکن ہے وہ بندہ متقی اور پرہیزگار, نیک اور صالح, کسی سے گویا کہ اس کو ضرر نہیں, وہ کسی کو ضرر نہیں دیتا. اب اگر کوئی شخص اس کے تقوی کا اندازہ اس کے لباس سے لگا کر اس کا مذاق بنائے, تو یہاں پر حدیث گزر چکی ہے حضرت صہیب کی, حضرت سلمان کی اور حضرت بلال کی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہ لے لیا جائے مفہوم مخالف کہ اگر کوئی اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھے جوتے پہنتا ہے, اچھی گاڑی رکھتا ہے, اچھی دستار اور ٹوپی پہنتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب وہ مغرور ہو گیا, یہ بھی نہیں ہے. جب اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کا چرچا کرتا ہے. اب ادھر حدیث پاک کو پیش کر کے مسئلے کو کلیئر کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا کپڑا پہننا, اچھی سواری رکھنا, روایت بالمعنی میں اچھے جوتے پہننا, اچھا گھر خرید لینا جو اللہ نے رزق حلال اس کو دیا ہے, یا رسول اللہ یہ تکبر ہے؟ یہ سب سے بنیادی سوال, کبر, تکبر. کیا یہ تکبر ہے اچھا لباس پہننا, اچھی سواری رکھنا, اچھا مکان رکھنا, یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو پوچھا گیا حضور پھر تکبر کس میں ہے؟ فرما حق کے انکار میں. تکبر کس میں ہے؟ یعنی ایک بات غلط عقیدے کی, ایک بات غیر اسلامی کی, اور کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے غیر اسلامی کی, کہ لگا تمہیں پتا نہیں میرے اتنے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے آپ کے شاگرد ہیں, لیکن یہ مسئلہ آپ نے غیر غلط بتایا ہے اس کی, تو اب تم جاؤ یہاں سے. تم میرے خاندان کو جانتے ہو؟ تم مجھے جانتے ہو؟ میرے شاگردوں کو جانتے ہو؟ میرے ماحول, وہ سب قبول ہے جناب, لیکن شریعت مقدم ہے نا, عقیدہ مقدم ہے. آپ نے پوری زندگی دین پھیلایا ہوا ہوگا, لاجر عطا فرمائے, لیکن یہ جو عقیدہ آپ نے بیان کیا یہ فاسد ہے, یہ غلط کیا ہے, جاؤ ہم نہیں مانتے. اس کو کہتے ہیں تکبر, اور تکبر بدترین آدمی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو تکبر سے پاک فرمائے. تکبر کا معنی رسول اللہ نے یہ کیا ہے، کان کھول کر سنو حق کا انکار۔ آج کے بچے ہمیں سمجھائیں گے، بھائی بچے ہم ہیں، یا کوئی بچہ ہمیں کہے گے تو ہم یہ کہیں گے آج کے بچے، بھائی بچہ ہونا چھوڑیے، مسئلے کو دیکھیے آپ، یہ تکبر ہے، حق کا انکار، حق بات نہیں قبول کر رہا، اس پر چڑھائی کر رہا ہے، میرا اتنا بڑا مدرسہ ہے، میں اتنا بڑا پیر ہوں، میں اتنے بڑے خاندان کا ہوں، میں نے اتنے سال دین بیان کیا ہے، تو کون سا احسان کیا ہے؟ اپنے پر احسان کیا ہے اپنے؟ تو وہ جو ہنسنا نہیں، بات بہت ضروری حضور نے فرمائی، پھر میں سنا دوں، کیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کپڑا پہننا تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کلیئر کر رہا ہوں، کیا فرمایا؟ نہیں۔ یہ عام سی بات ہے لیکن ہے بہت ضروری، اس پر ذرا توجہ کیجیے، یہ عام سی بات ہے بڑی ضروری، بالکل سر کے کان بھی اور دل کے کان بھی کھول کے میں اور آپ سنیں اس بات کو۔ فرمایا حضور اچھا کھانا، اچھا پہننا، جو اس حدیث کے ذمن میں سارا مانن آ جاتا ہے، حضور فرمایا اس میں سے کوئی چیز بھی تکبر نہیں، کیونکہ اللہ جمیل جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر پوچھا تکبر کیا ہے؟ فرمایا حق کا انکار، حق کا انکار۔ کسی نے کہا جناب آپ کے بیٹے نے حرکت کر دی، فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ بھائی جانتے ہیں، پڑھا لکھا ہوگا، بڑے خاندان کا ہوگا، لیکن جو یہ مسئلہ حرکت کر گیا یہ غلط ہے۔ تو سچائی کا انکار کرنا، اگلا اگر ہمارے سے ذات میں کم ہو، اسلام میں تو کیا ذات پات، جی نا کرمکم عند اللہ اتقاکم، نسب کی قدر ہے مگر ایمان کے بعد، نسب بطور فخر کے نہیں ہوتا، یعنی یہ بات بھی اگر میری زبان سے نکل گئی ہے تو کہیں غلط فہمی نہ پیدا ہو تو میں اس کو کلیئر کر دوں۔ اگر کوئی اعلی خاندان کا ہے تو وہ کبھی لوگوں میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اعلی خاندان کا ہوں، تم کون ہو، یہ تکبر ہے، تکبر حرام ہے۔ لیکن جو خاندانی نسب میں کوئی بزرگوں کی اولاد ہے، دوسرا ایسا نہیں ہے، تو جو ایسا نہیں ہے اس کو حکم ہے کہ اس کا ادب کرے، اور جو ایسا ہے اس کے اوپر حق یہ کہ ان کے ساتھ مہربانی کرے، اور اصل چیز دین کو بیلنس کر کے اوپر رکھے۔ ان پر تکبر حرام، اس پر ان سے چڑھنا حرام، یعنی اگر ہمیں وہ خاندان کا شرف نہیں ملا تو ہم اس سے چڑھے، یہ حرام، اس سے اگر وہ شرف ملا وہ خود کو سپریم سمجھے اور سب سے اوپر لے جائے اور حق کا انکار کرے، یہ حرام، اس لیے کہ نسب والا قابل قدر ہے لیکن اس پر فخر کرنا حرام ہے، اور جس کا نسب ایسا نہیں ہے اس کا صاحب نسب ذو فضل سے چڑھنا حرام ہے، اس لیے کہ شریعت مقدم ہے، شریعت کا قانون مقدم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک قبیلے کی عورت نے چوری کر لی تھی، منہ میں پیسے دبا لیے، اچھا بدن سارا دیکھ لیا، نہیں جناب منہ میں پیسے چھپا لیے، اسے نام اس کا اتفاقاً فاطمہ تھا، سید عالم نے شرعی حدود لگانے کا حکم دے دیا، حد لگائیے اس پر، اب لوگ حیران کہ عورت پر حد کیسے لگے گی۔ سیدہ خاتون جنت خیر النساء العالمین بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سرکار کے صدقے اور قرب میں اور بدعت رسول ہونے کے حصے سے محفوظیت میں اتنے کمال پر ہیں کہ ان سے ایسا ہو جانا، ایسا ان سے ہو جانا کیسا صادر ہو سکتا تھا، لیکن حضور سید عالم نے قانون شریعت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا بھی نام فاطمہ ہے، بلا تشبیہ فضل و مقام میں اس کا بھی نام فاطمہ ہے اور میری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، اگر یہی چیز میری بیٹی کرتی تو میں وہی سزا دیتا جو اس فاطمہ کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دین اسلام، یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اب آپ دیکھیے کیا بات بیان کر دی گئی، اب دیکھیے حضرت بلال کے کپڑے خستہ تھے، توجہ آپ کی، حضرت صہیب کے، صہیب رومی، شروع میں بہت وہ افلاس میں تھے، سرکار کی دعا سے پھر بڑا مال ان کے پاس آیا، حضرت سلمان فارسی 250 سال کے قریب حضور کے قریب پاس آ رہے ہیں، اتنی بڑی عمر 250 سال کے قریب، 180 سال کی عمر، آئے حضور کے ہاتھ پر، اسلام کو انہوں نے قبول کیا مدینہ منورہ میں، پاؤں کی چپل بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، لوگوں نے مذاق بنایا، لیکن آپ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے اس بارے میں، فرما عسى ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا پتا کہ جس کا تم مذاق بنا رہے ہو تم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہو۔ اب جامع ترمذی شریف کی حدیث سنیے آپ، یہ جامع ترمذی میرے سامنے ہے، اس حدیث سے ساری پکچر کھل جائے گی آپ کے سامنے، واضح ہو جائے گی، جامع ترمذی شریف رقم الحدیث 3854 حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من اشعث اخبر ذی تمرین لا یعبہ لہو. حضور سید عالم نے شاہ فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کتنے ہی لوگوں کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں اور ان کے پاس دو چادریں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی پناہ نہیں دیتا. یعنی ایسا مفلس آدمی، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد پڑی ہوئی ہے اور بکھرے ہوئے بال ہیں، غبار آلود ہیں، ان کے پاس صرف دو چادریں ہیں. غربت یہ ہے ان کی کہ ان کے پاس صرف دو چادریں ہیں اور ان کو کوئی پناہ بھی نہیں دیتا. لیکن حضور فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا لیکن ان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ کسی کام پر وہ قسم اٹھا دے تو ان کے بولنے کا پاس اللہ کو اتنا ہے کہ ان کی قسم کے مطابق اس کام کو کر دے. فرمایا اگر وہ کسی کام کے پر قسم کھا لے تو رب کریم اس قسم کو سچا کر دکھائے. اور ایک حدیث میں ہے کہ روز مرہ تمہارے گھر پر بھی ایسے لوگ ہوتے ہوں گے کہ مدفوع الابواب، جس کو تم دروازوں سے بھگا دیتے، جہاں نہیں ہے کچھ بھی جاؤ، وہ تمہارے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، جناب یہ چیز چاہیے، یہ چیز کا ان کی غربت کی وجہ سے جاؤ یہاں سے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم بھی تو رشتہ داری یا دوستی کو جیب میں کچھ ہو وہ دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن قرآن یہاں پر ہماری عقلوں کو ٹھکانے پر لگاتا ہے. اور حضور سید عالم نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کئی تم میں سے ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس دو چادریں ہی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور ان کو کوئی پناہ بھی نہیں دیتا. لیکن جو تم نے قبا و دستار اور قیمتی چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں نا، اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف اس کی کل کائنات وہ دو چادریں، اس کی داڑھی اور سر پر تمہیں غبار اور تھکن کے آثار نظر آ رہے ہیں. فرما لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ اگر وہ قسم کسی بات پر اٹھا دے تو خدا اس قسم کو سچا کر دیتا ہے. آگے حضور نے شاہ فرما منہم البراء ابن مالک، برا ابن مالک میرا صحابی انہی میں سے ہے، جناب رسول اللہ نے ذکر فرمایا. تو یہاں پر دیکھیں قرآن کریم میں ذکر فرمایا جس کا تم مذاق بنا رہے ہو، تو فرمایا کہ عسا یکونو خیرم منہم، جس کا تم مذاق بنا رہے ہو شاید وہ تم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو بڑا مقام ہو. اور آگے پھر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس سے ہمارے قبلے درست ہو جانے چاہیے. کسی مسلمان پر بے جا تنقید کرنا، تو آپ کہیں گے کیا تنقید نہیں کی جا سکتی؟ میں نے کہا تھوڑا رک جائیں، پہلے اس کا مثبت پہلو دیکھ لیں، اس کے بعد جو استثناء اور جو ایگزمپٹ کیا گیا ہے اس کی بات آگے قرآن مجید نے خود کر دی ہے، غور کیجئے. تو اب ارشاد ہو رہا ہے آگے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. یہ دوسری بات ہے. اس سے پہلے میں حدیث پاک اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام بحقی علیہ رحمت نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، اس کو ذرا غور سے سنیے. اللہ اکبر، رسول کریم فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے لوگ جب قیامت کے دن پہنچیں گے، وہاں تو کہا گیا نا کہ لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی کل کائنات دو چادریں ہیں بس، کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے، تن ڈھانپا ہوا ہے، سفر کی سختی یا جناب غربت یا چھت نہ ہونے کی وجہ سے چہرے پر بھی تھکن، نیند نہیں ہوئی رات کو، سردی میں کہاں بیٹھیں گے، تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر. فرمایا وہ بہت سے ایسے ہیں جو تمہارے دروازے کو بھی دستک دیتے ہیں کہ یار کوئی گرم چائے پلا دو، یار سردی بہت ہے، کوئی چادر ہو تو دے دیں یار، ہم درخت کے نیچے بیٹھے، گھر نہ دو تو چادر دے دو، تو تم دروازے سے بھگا دیتے ہو. تو سرکار کریم فرماتے ہیں ان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھائے تو خدا اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. اور اب آپ دیکھیے حدیث پاک کے اندر کیا ہے، یہ ہر مسلمان کی قدر ہے، اپنے اندر سے مجھے اور آپ کو یہ عادت نکال دینی چاہیے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے آخرت میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. یعنی جو لوگ کسی کا مذاق اڑاتے تھے خدا اس کو کیسا رسوا کرے گا. دیکھیں فرمایا جو لوگ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے آخرت میں ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا جنت کا، اور ان سے کہا جائے گا آؤ آؤ، وہ اپنے غم اور پریشانی، کیونکہ میدان محشر میں تھک گئے ہیں، کمر ٹوٹ رہی ہے، 50,000 سال کا دن گزارا ہے، اللہ اکبر، جب ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، جنت کا دروازہ وہاں کھول دیا گیا، اور ان سے کہا بہت تھک گئے ہو، آؤ آؤ، تو کہا جب ان سے کہا جائے گا آؤ آؤ، وہ اپنے غم اور پریشانی کے باوجود وہاں جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اللہ استغفر اللہ. پھر دوسرا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. حضور فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا آؤ آؤ، وہ اپنے غم اور پریشانی میں بھاگتے ہوئے جائیں گے کہ ہمیں سکون مل رہا ہے، جب اس مقام پر پہنچیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا. استغفر اللہ. اور یوں ہی ہوتا رہے گا کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آؤ، وہ مایوس، وہ جب جائیں گے اور وہ مایوس ہو کر گویا کہ واپس ہو جائیں گے اور ان کے دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ کن کے لیے کہا گیا ہے؟ جو مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو اس کی موٹر سائیکل کیسی ہے، دیکھو اس کا گھر کیسا ہے، دیکھو اس کے جوتے کیسے ہیں، او بھائی اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اس نے ایسی کون سی شرعی غلطی کر دی ہے کہ تو تنقید کر رہا ہے اس پر کہ تیرا بولنا واجب ہو گیا. اب اس کے پاس نہیں ہے، سادہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ مسلمان ہے، اس کی کل بساط اتنی ہے کہ اس نے یہ سواری رکھی ہے یا پیدل جا رہا ہے، اس کے پاس سواری نہیں، کرایہ نہیں، روڈ پر پیدل جا رہا ہے. اب تم اپنی گاڑی میں یا کسی بھی طریقے سے تم اس کا کسی جہد سے مذاق اڑا رہے ہو تو یہ مایوس کیا جائے گا. اللہ اکبر. امید دلا کر جنت کے دروازے بند کیے جائیں گے اور تجھے اس سے کہا جائے گا، اب تجھے صدمہ پڑتا چلا کہ ایک مومن کے دل کو توڑنے کے سے اس کو کتنا صدمہ پہنچا تھا. اللہ اکبر. یہ عذاب اس بندے پر مسلط کیا جائے گا. اور آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید اسی چیز کو آگے مزید چل کر اشارہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دینا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دینا. یہاں پر علماء نے کہا اس کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ خود کو تانا نہ دینا، خود کو تانا نہ دینا. تو سوال ہوا خود کو کیسے تانا دیا جا سکتا ہے، خود کو کس طرح گوئے کہ تانا دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں فرمایا گیا یہ ایسے ہی ہے کہ جب تم کسی پر عیب لگاؤ گے نا یا کسی کو گالی دو گے تو وہ تمہارے لیے عیب بنے گا، وہ تمہارے لیے گالی بنے گی. جیسا رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں من الکبائر، سب سے بڑے جہنم میں لے جانے والے گناہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، جہنم میں لے جانے والے اعوذ باللہ وہ بڑے کبائر گناہ، فرمایا وہ کیا ہے؟ ان یشتم الرجل ولی والدیہ، کہ جب کوئی بندہ اپنی ماں اور باپ کو گالی دے. اعوذ باللہ. فرمایا کہ جہنم میں لے جانے والے بڑے سبب کبائر گناہ، کبائر گناہ وہ ہے جس پر جہنم کا عذاب واجب ہوتا ہے، اعوذ باللہ. فرمایا جہنم میں لے جانے والے وہ کام کبائر گناہ جس پر واجب ہے کہ اس کو جہنم دے دی جائے، اعوذ باللہ. اس میں کیا ہے؟ فرمایا ان یشتم الرجل ووالدیہ، اپنے ماں باپ کو جو گالی دے، جو اپنی والدہ کو معاذ اللہ گالی دے، اعوذ باللہ، جو اپنے باپ کو گالی دے، فرمائیے جہنم میں لے جانے والے کبائر گناہ ہے. قالو، سارے صحابہ نے تعجب میں کہا یا رسول اللہ وَحَلْ يَشْتَمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کبھی کوئی بندہ اپنی ماں کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کبھی کوئی بندہ اپنے باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ سرکار نے فرما نعم، ہاں ایسا ہوتا ہے. يَسُبُّ أَبَر رَجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَشْتُمُ أُمَّهُ فَيَشْتُمُ أُمَّهُ. فرمایا جب تو کسی کے باپ کو گالی دے گا تو تو اپنے ہی باپ کو گالی دے رہا، وہ لوٹے گی تیرے. اگر تو نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ گالی ایسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی ماں کو گالی دی ہے. تو قرآن کریم میں یہی کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو، کہ گالی تو نے اس کو دی ہے اور وہ گالی جو ہے وہ تیری طرف گویا کہ لوٹ رہی ہے. اب قرآن مجید یہاں پر اس بات کو مزید ذکر کرتا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے میرے اور آپ کے لیے، فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو کیونکہ وہ تمہاری طرف لوٹے گا. اب آپ کے دیکھیے کیا ارشاد ہو رہا ہے، فرمایا بئس الاسم الفسوق فسوق بعد الایمان. فرمایا ایمان کے بعد سب سے برا کام، یعنی ایمان تو احسن چیز ہے، احسن کام ہے، ایمان لا کر صاف ستھرا ہو کر اگر تم لوگوں کا مذاق اڑاؤ، ان پر تانا کرو، ان کے قد کے اعتبار سے یہ بہت لمبا ہو گیا، یہ بہت چھوٹا ہو گیا، یہ ٹنگڑا ہو گیا، یہ بونا ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، اس کے گھر کو دیکھو، اس کا چھپرا ٹوٹا ہوا، اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا، اس کے گھر کا پردہ کیسا میلا ہو گیا ہے۔ تو فرمایا یہ تمام چیزیں جو انتہائی شرم کی ہے، رب فرماتا ہے اتنی بے شرم والی حرکت ہے یہ کہ ایمان لا کر ایسا فاسق ہونا۔ یعنی جو ایمان والا ہو پھر وہ ایسا کرے، العیاذ باللہ۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان کے بعد فاسق ہو جانا، فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ برا ہے۔ اس میں مفسرین نے یہ بات ذکر کی، ہم نے اس کا ایک رخ پیدا گویا کہ ذکر کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا کوئی فاسق کہ جس کی شر سے بچنا ضروری ہے، مثلا شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے۔ اب ایک بندہ آپ کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ اس کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو کہیں آپ آدھی آیت پڑھ کے بولے نہیں، قرآن نے تو مذاق اڑانا منع کیا ہے، برے الفاظ کہنا منع کیا ہے، غلط القاب کہنا منع کیا ہے، آتو شاہ صاحب سے ہم نے یہی سنا، تو یہ ہم وہ کہیں گے نہیں جناب، اب آپ کو پتا یہ شراب پیتا ہے معاذ اللہ، آپ کو پتا یہ غلط کام کرتا ہے، آپ کو پتا یہ چوری کرتا ہے، یہ غلط لوگوں کی صحبت کے اندر ہے، اور وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو آدھی بات سن کر یہ نہیں کہ پردہ ڈال دیا جائے، لوگ کہتے ہیں جی پردہ ڈالے، نہیں، فاسق کا شر اگر کسی کو متاثر کرتا ہو اور اس کا شر متعدی ہو، اس کی برائی سے دوسرا آدمی ڈسٹرب ہو سکتا ہو، تو پھر اس کے عیب کو بیان کرنا دین کہتا ہے بیان کرو۔ اس باپ کو بتاؤ یہ چور ہے، اس کے باپ کو بتاؤ یہ شرابی ہے، اس کے باپ کو بتاؤ یہ غلط آدمی ہے، لیکن سچائی کے ساتھ۔ تو ایسا فاسق جس کے شر سے دوسرا آدمی متاثر ہوتا ہو، ایجنٹ ہے کسی دوسرے ملک کا اور یہاں تخریب کاریاں کر رہا ہے، مسجد میں ہمارے ساتھ بھلے نماز پڑھ رہا ہو اور ہمیں پتا یہ غلط آدمی ہے، لیکن ہم نے صرف ایک رخ کی بات سنی، نہیں جی پردہ ڈالو۔ پردہ کس پر ڈالے؟ جو مستور الحال ہو، کہ جو ہمیں شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل نیک نظر آ رہا ہے، اور اس کا ایسا کوئی عیب نہ ہو جس سے دوسرا آدمی پھنسے۔ نشائی یہ لوگوں کو جمع کرتا، بدعقیدہ ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، یہ بدعمل ہے، یہ خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی تنظیموں میں لے جا رہا ہے، تو اس کے عیب بیان کرنا اور لوگوں کو بتانا یہ امام پر بھی ضروری ہے، دوسرے بندے پر بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح کے ایجنسی گویا کہ سازش کرنے والے وطن اور قوم اور لوگوں کے خلاف دہشت گردی کرنے والوں کے لیے باریکی سے ان کا معائنہ کرتی ہے اور باقاعدہ لوگوں سے لباس تبدیل کر کے پوچھتی ہے بندہ کیا ہے، تو اگر پتا چل جائے کہ اس بندے سے قوم کو، فرد کو، کسی ایک چیز کو بھی نقصان پہنچے گا، تو اس کے عیب چھپانا نہیں، اس کا چھپانا گناہ ہوگا، بتانا فرض ہوگا۔ یہ بیلنس بالکل رفع۔ مثلا غور کیجیے آپ اس میں، میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، رسول کریم نے فرمایا کیا تم فاسق کے فسق کو بیان کرنے سے ڈرتے ہو؟ اب دیکھیں یہاں پر مداہن مولویوں کو بھی رگڑا گیا ہے، جو حق بات ہے لیکن نہیں کرتے۔ ایک بندے نے غلط عقیدہ بیان کر دیا ہے لیکن اس کا نام نہیں لیتے، ڈرتے ہیں۔ تو حضور سید عالم نے آر دلائی ہے، شرم دلائی ہے، فرمایا تو مومن ہے، نیکی کی دعوت دے گا تو برائی کے سے منع کرنے کی بھی بات کرے گا، بیلنس کرے گا۔ فرمایا کیا تم فاسق یعنی ایسا بدکار جس کی وجہ سے کسی کا ایمان خراب ہوتا ہو، اخلاق خراب ہوتا ہو، سمجھ رہے بات کو، ماحول خراب ہوتا ہو، تو سرکار نے آر دلاتے ہوئے کہا، شرم دلاتے ہوئے، تم ایسے فاسق کے عیب بتانے سے ڈرتے ہو؟ اس کے فسق کو بیان کرو، حضور فرماتے ہیں اس کے فسق کو کہ یہ بدعقیدہ ہے، یہ صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ختم نبوت کے خلاف بات کرتا ہے، یہ حضور سید عالم کے مقام و عظمت کے خلاف بات کرتا ہے، یہ جناب لوگوں کو فلاں جگہ بٹھا کر بچوں کو جمع کر کے نمازوں سے دور کرتا ہے، یہ برے لوگوں کے ساتھ بٹھا علماء کے خلاف کرتا ہے، مشائخ کے خلاف کرتا ہے، دین کے خلاف کرتا ہے، یہ خاص زبان پر کسی کو پروموٹ کر کے شریعت کو نیچے کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ڈرتے ہو؟ فرمایا حضور سید عالم نے کہ اس کے فسق کو، اس کی یہ برائی جس سے دوسرے کا عقیدہ، عمل، اخلاق خراب ہو سکتا ہے، فرمایا اس کے فسق کو بیان کرو تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں۔ اب اس کا فسق بتانا، اس کی برائی بتانا یہ غیبت نہیں ہے، یہ برائی بتانا غیبت، کیونکہ غیبت تو ایسی برائی ہے کہ جو اس کی ذات تک ہے اور اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اگر کسی غیبت بامانہ پیٹ پیچھے بات کرنا ایک آدمی میں ایسا عیب ہے جو اس کی ذات تک ہے اور وہ ظاہر کر دیا جائے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا, اس سے کسی کے عقیدے عمل کردار معاشرے میں کوئی خرابی نہیں آتی تو اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہے. لیکن معاشرے میں خرابی آتی ہو, توجہ میری طرف رکھیں, معاشرے میں خرابی آتی ہو, عقیدے میں خرابی آتی ہو, ماحول میں خراب آتی ہو, تو پھر اس کو غیبت نہیں. بعض احمق کہتے ہیں آپ بد مذہبوں کے خلاف بول رہے ہیں, آپ ممبر پر بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں, تو جتنا لمبا تو فتویٰ دے رہا ہے تو پہلے شریعت کو سمجھ لے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں, غیبت کس کو نہیں کہتے. تو لہٰذا پھر میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ جس کے عقیدے, جس کے اعمال, جس کے اخلاق سے دوسرا کوئی شخص مسلمان معاذ اللہ اگر متاثر ہوتا ہو تو ایسے شخص کے عیب کو بیان کرنا یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد حضور سید عالم نے شاہ فرمایا, یہ دیکھیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ برے القاب سے نہ پکارنا, برے القاب سے کسی کو نہ پکارنا. اس میں بہت بنیادی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں, ذرا توجہ کیجیے. یہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے, بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو بھی سنیے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی سے لوگوں کے اندر رائج ہے اور اس سے ہماری جان چھڑانی ہے, ورنہ دیکھیں اس کی سزا کیا. قرآن کریم نے کیا ذکر کیا, ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو, ایک دوسرے پر برے القاب نہ لگاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا اس آیت کا کیا معنی ہے کہ ایک دوسرے پر برے القاب نہ لگاؤ, ایک دوسرے پر برے گویا کہ القاب نہ دو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ یوں ہیں کہ کوئی مسلمان کوئی برا کام کرتا تھا, بعد میں اس نے چھوڑ دیا اور اس نے توبہ کر لی, لیکن دوسرا مسلمان اس کو پچھلے توبہ کیے ہوئے گناہ سے آر دلاتا ہے, تو وہی ہے نا جو یہ کیا تھا, وہ توبہ کر چکا ہے سچی. اور توبہ بھی پھر ایسی ہے کہ جو اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہو. زندیق کی توبہ مقبول نہیں, وہ یہاں توبہ کرے گا ادھر جا کے پھر وہی کام کرے گا, ادھر توبہ کرے گا پھر ادھر جا کے وہی کام کرے گا, نہیں. توبہ وہ ہے کہ جس جو ہماری نظروں کے سامنے بھی, کہ اس بندے سے غلطی ہو گئی تھی اس نے توبہ کر لی, دوبارہ اس نے دہرایا نہیں اور اس پر شرمندہ بھی ہوا, اور اس کے دوستوں سے بھی ہمیں پتا چلا کہ جہاں وہ بیٹھتا وہ کہتا یار مجھ سے بڑی سخت غلطی ہو گئی تھی اللہ مجھے, یعنی وہ رویہ بھی ہمیں لوگوں کا پتا چل رہا ہے کہ واقعی میں یہ اللہ سے اس نے توبہ کی ہے, وقتی گزر کے لیے یا وقتی اپنی منفعت کے لیے نہیں کی ہے. تو قرآن کریم نے یہ کہا نا کہ برے القابات نہ دو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ہے, انسان ہے, کوئی غلطی ہو گئی اس سے بولنے میں, چلو عقیدے میں, لیکن اس نے جب نیک لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی تو مرے گا کیا, خدا کو جواب دے گا, کتنے اچھے لوگوں کا ماننے والا ہے تو, تو وہ ڈر گیا, شرمندہ ہوا اور اس نے اس گندے کام سے توبہ کی. اب اگر کوئی مسلمان جانتا ہے کہ یہ توبہ کر چکا ہے, رجوع کر چکا ہے, توجہ آپ کی, آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت, پھر اس کو تانا دے تو وہی ہے نا فلانا جو کام کیا تو اس نے فلانے کے لیے بولا تھا جبکہ وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. اس پر حضرت معاذ بن جبل سے حدیث سنی, اللہ اکبر, یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث ہے, یہ حدیث مبارکہ حدیث نمبر 2505 ہے, 2505. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمله قال احمد قال من ذنب قد تاب منه. اللہ, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا تھا, تو وہ شخص جو اس پر عیب لگا رہا ہے اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ کا خود ارتکاب نہ کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یعنی ایک بندے سے گناہ ہو گیا اور وہ توبہ کر چکا, حضرت امام احمد نے, امام ترمذی نے حضرت امام احمد کا جملہ نکل کیا, من ذنب قد تاب منه, ایک گناہ اس سے ہو چکا تھا اور وہ گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے, اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کو آر دلاتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ گناہ کرنا اس کے اوپر طاری نہ ہو جائے, وہ عمل العیاذ باللہ اس کے اوپر جب تک طاری نہ ہو جائے یہ اس کے ساتھ رہے گا. یہ قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ جس نے اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہیں کی ہے وہ قیامت کے دن سخت ظالموں سے ہوگا. اور اب بات کو میں سمیٹتے ہوئے چند منٹوں میں یہ بات کر دوں آپ کے سامنے، جو اس سے پہلے بھی ہم نے مضمون سورہ شعراء کا ذکر کیا تھا، کیونکہ بات میری اور آپ کی اصلاح کے چل رہی ہے، ہم کس کو کیا نصیحت کریں گے، خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے میرے دوستوں بزرگوں بیٹھے ہیں تاکہ مجمع جمع کر کے سب دوست بیٹھ کر ایک خاندان کی طرح بیٹھ کر اپنے جو قصور ہے اس کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کریں اور اس سے معافی مانگے، اور اتنی زبردست معافی مانگے کہ ہمارے دل میں اس غلط کام کے لیے گھن بھی ہو، نفرت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور یہ عزم اور ارادہ ہو کہ آئندہ ہم ہوش و حواس جانتے ہوئے کبھی وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ اب اس بات کو آپ سن چکے ہیں تو میں بات کو ختم کرتے ہوئے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کریم سے سورہ شعراء کی، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ذرا ہم اپنے قبلے کو درست کر لیں دماغ کے۔ اللہ فرماتا اللہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ جو تم نے مال کما کر رکھا ہے، کسی نے کہا جی میرے 11 بیٹے ہیں، کسی نے کہا میرے 15 بیٹے ہیں، کسی نے کہا میرے 7 بیٹے ہیں، کسی نے کہا میرے 9 بیٹے ہیں، بالکل اللہ کا فضل ہے، لیکن سن لے، صحیح راستے کو چھوڑ کر اگر تو خدا کے سامنے آئے گا نا تو قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ خطرناک دن ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا۔ فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹا نفع دے گا، مگر کون نفع دے گا؟ فرما الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا خدا اسے بخش دے گا۔ یہ دیکھ قرآن بات مکمل کرتا ہے، جہاں غلطی ہے اس کو بتاتا ہے، پھر اس کی صحیح درستگی بیان ہوتی ہے۔ فرما یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا قیامت کے دن نہ بیٹا نفع دے گا نہ مال نفع دے گا، نفع کیا دے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم سے آئے گا۔ سلیم عربی زبان میں کہتے ہیں، جب سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کو سلم کہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو دل میں گھر کر چکی ہیں۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر میں نے بات تو کر دی، لیکن اگر بیٹے نیکی کے راستے پر رہے اور باپ بھی نیکی کے راستے پر رہا تو یہ بیٹا بھی قلب سلیم میں سے ہے، یہ پھر نفع دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ نا کہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر بیٹے پر بھروسہ کرنا، بہت فرق ہے نا، خدا کی رحمت قانون کو چھوڑ کر ہو میرا بیٹا جی میں دیکھ لوں گا، فرمانا نا یوم لا ينفع، اس ہوش سے نکل جاؤ۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، نفع دینے والی چیز صرف قلب سلیم۔ قلب کی کئی کیفیات ہیں، اور آج تو نقشبندیوں کے پیر اعظم سیدنا صدیق اکبر کا بھی دن ہے نا، جو سلسلہ نقشبندیہ عالیہ سیدنا ابوبکر صدیق سے چلا، سیدنا سلمان فارسی تک پہنچا، وہاں سے حضرت قاسم تک پہنچا، وہاں سے دیکھیے کہ آپ آگے حضرت سیدنا بایزید بستامی تک، پھر وہ چلتا ہوا میرے آقا سید باالحق نقشبند تک پہنچتا ہے، وہاں سے میرے آقا حضور سیدنا امام ربانی تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ۔ تو اب آپ دیکھیں بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، نفع کیا دے گا؟ قلب سلیم۔ کیا دے گا؟ قلب سلیم۔ سلیم کا معنی ہے جس کو داغ دیا جائے، ڈھنس دیا جائے، تو وہ ڈھنسا ہوا داغا ہوا، یعنی ایسا دل، قلب سلیم ایسے دل کو کہتے ہیں جس میں چند انجمنیں ہوں، چند باتیں اکٹھا اس میں آ جائیں، اور وہ دل نہ ہو، بلکہ دل کو جب سامنے کیا جائے تو وہ سارے نشانات سامنے آئے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہمارے مفسرین نے، ہمارے بزرگوں نے اس کو جمع کیا، وہ 10 کے قریب، آپ سنیے، جس کے دل میں یہ 10 باتیں ہوں گی خدا اسے بخش دے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ بیٹا نفع دے گا نہ مال نفع دے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، لیکن قلب سلیم والا جب اللہ کے پاس آئے گا، الا من اتى الله من بقلب سلیم، قلب سلیم کی مغفرت ہوگی۔ قلب سلیم کی نشانیاں کیا ہے؟ اور سے سن لیجئے، اینڈ کر دیا ہے قرآن نے یہاں پر، اب غور نہیں کرنا، اب اس پر، اب یہ سوال نہ پوچھنا کہ میرے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا، بتا دیا ہے۔ فرمایا مفسرین نے وہ جگہ جمع کی چیزیں، 10 علامت فی الحال میں اور آپ سمجھیں کہ جو قلب سلیم کی علامت ہے، جو اس حال میں گیا قبر جنت بن گئی، نہ قبر دبائے گی، نہ اندھیرا ہوگا، نہ بچو ہوگا، نہ سانپ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمان میلا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے فرمایا کہ وہ 10 چیزیں قلب سلیم کی کیا، فرمایا ایک جس دل میں خوف خدا ہو، میں خدا کو منہ کیا دکھاؤں گا، میرے رب کا حکم ہے، نماز جاری ہے، میرے رب کا حکم ہے، امانت ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرا رب ناراض ہوتا ہے، خوف رب کا، میں جواب کیا دوں گا. دوسری چیز رسول کریم کو سب سے زیادہ محبت کرے، اپنے ماں باپ رشتے دار ہر چیز سے زیادہ. یہ قلب سلیم والا بخشا جائے گا، اور قلب سلیم ان 10 علامتوں کا نام ہے. پہلی چیز اللہ سے ڈرنا، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا رب ناراض تو نہیں ہوتا اس کو دیکھنے سے، آنکھ بند کر لی. کوئی بات سن رہے ہیں میرا رب ناراض ہوتا ہے، آنکھ بند، کان کو دور کر لیا. ہر چیز میں رب کے خوف کو آگے رکھنا، اللہ ہمیں ایسا کرے. دوسری چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت. تیسری چیز رسول اللہ کے اصحاب، صحابہ کرام، آپ کی اولاد اور اولیاء اور علماء دین سے محبت کرنا. چوتھی چیز دنیا سے دلچسپی کم اور آخرت کی چاہت کو بڑھائے رکھنا. پانچویں چیز بے حیائی کے کاموں اور دیگر گناہوں سے نفرت کرنا. چھٹی چیز کینہ، حسد، بغض سے دل کو خالی کرنا، آ جائے تو فوراً اس کا علاج کرنا جو اس کے علاج کے طریقے ہیں. عبادات سے محبت کرنا، نماز سے محبت، خلوت سے محبت، تسبیح و اذکار سے محبت، وہ کلمات جو اللہ رسول کو پسند ہے اس سے محبت، تلاوت قرآن سے محبت، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا. اس لیے فرمایا کسی ولی نے ولی بننا چاہتے ہو تو دعا کرو تو پہلے سب امت کے لیے کرو، اپنے مریض کے لیے شفا مانگتے ہو پہلے سارے مریضوں کے لیے مانگو، اپنے بندے کے لیے مغفرت چاہتے ہو پہلے ساری امت کی مغفرت کی دعا کرو. فرمایا رب بھی دیکھے گا اسے میرے بندوں کا اتنا خیال ہے، اور حضور بھی دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ تو حضور کی عادت ہے نا، سرکار سب سے زیادہ چاہتے ہیں اپنی امت کو ہیں. اس لیے آپ نے قربانی کے دو جانور لائے، ایک فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری اولاد کی طرف سے، اور ایک میری ساری امت کی طرف سے. فرمایا ایثار اور اخلاص سے رہنا. ایثار حد البساط، جہاں جہاں بولنے سے دوسرے کو فائدہ ہوگا وہاں بول دو، کیونکہ یہ مال کا بھی مالک اللہ ہے اور جان کا بھی مالک اللہ ہے. جہاں ہماری طاقت کے استعمال سے بھلا ہو سکتا ہے وہاں طاقت کا استعمال کیا جائے، قلم کے استعمال سے خیر کا کام ہو سکتا ہے قلم کا کام کیا جائے، تقریر سے ہو سکتا ہے، ساتھ میں بیٹھنے سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنے سے ہوتا ہے. تو لہذا ایثار بمعنی قربانی. کراچی میں پہلے یوں ہوا کرتا تھا، ہم چھوٹے تھے، ہماری امی اور بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جناب شوربے میں پانی ڈال دیا جائے زیادہ، شام کے وقت مغرب کی نماز کے پہلے گویا کہ برتن کپڑے سے ڈھانپ کر چھوٹا سا پیالہ ہوتا تھا، سمجھیے کہ اس میں دو لقمے بڑے مشکل سے بھیگ گلے ہوں، لیکن محبت اتنی تھی، غربت کا دور تھا، کہہ دیا جاتا جی فلاں گھر میں دیا، فلاں خالہ، سارا محلہ ہی خالہ اور ماموں، یہ فکر ہوتی تھی. فرمایا ایثار، اس لیے فرمایا کہ خود کے گھر تو اچھا کھا کر اس کے گھر کے آگے چھلکے نہ پھینک، کہ اس کے بچوں کو پتا چلے کہ جناب ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ نہیں کھلایا اس نے کھلا دیا. یہ اسلام ہے. فرمایا قلب سلیم کی علامتوں میں سے ایک علامت ایثار ہے، یعنی دوسرے کے کام آنا ہے، قربانی، اگلے کو خود پر ترجیح دینا ہے. خود غرضی جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے، میرا گھر ٹھیک ہے دوسرا بھاڑ میں جائے، نہ نہ، ایثار یہ ہے کہ یہ سلامت رہے گا تو میں بچ جاؤں گا. ایثار قربانی، سیکریفائی کرنا، قربانی کرنا یہ ضروری ہے، اور اخلاص ہر کام کرنا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، پھر اللہ تمہیں اتنی عزتیں دے گا کہ تم اپنے نام کا بینر لگا کر وہ نہیں پا سکتے تھے جو چھپ کر اللہ کے لیے کیا تو خدا نے تمہیں ایسی مشہور کر دیا. اور آخری چیز کیا، جب کسی شخص کے ساتھ نیکی کرے تو اس سے بدلے کی توقع نہ کرے. اللہ اکبر کا بہت مشکل ہے، میں نے کہا ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھتے ہیں، زندگی بھر ایسا کیا نہیں میں نے اور آپ، آج ایسا کر کے دیکھتے ہیں. کسی کے ساتھ نیکی کرنا پھر توقع کی امید نہ رکھنا ریٹرن کی کہ مجھے بینیفٹ کیا دے گا. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا حضور کیا ہے، فرما بینیفٹ مانگ کر تو بے چین ہوتا ہے اور نفع بھی ضائع کرتا ہے، ایک دن نیکی کر نہ پوچھ، خدا دل سے بھی غنی کر دے گا اور وہ راضی بھی ہو جائے گا، وہ راضی بھی ہو جائے گا. لہذا میرے دوستو بزرگو، ان تمام برائیوں کی جڑ ہے وہ حسد ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو، بات یہاں ختم کرتے ہیں، حسد پر ہم نے پورا پروگرام کیا ہے، اور یہ تمام جو حرکتیں جو ہو رہی ہیں نا، مذاق اڑانا، برے القاب دینا، یہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے. حسد، حسد کا معنی یہ ہے حاسد کا ایمان بالکل کمزور ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے, ان کو یہ مرتبہ دیا. اب یہ مرتبہ آپ کو اللہ نے دیا, جتنی آپ کی صلاحیت تھی اس درجے میں آپ ہیں, تو یہ تقسیم اس نے تو نہیں چھینی, تو یہ بانٹا لوگوں کو اللہ نے ان کے اعتبار سے, کوئی جھونپڑی میں کوئی بنگلے میں. وہ بنگلہ کہاں سے لایا اس کا حساب دے گا, وہ جھونپڑی میں کیا کرتا تھا اس کا حساب دے گا. تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. جو کسی پر حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر شک کرتا ہے, وہ تقدیر کا منکر ہے. اتفاق اور اتحاد کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ حسد. حسد کا معنی یہ ہے آسان سا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے, میرے پاس آ جائے. تو بھائی وہ نعمت اس کو عقل کی, ذہانت کی, نسب کی, خاندان کی, حسن و جمال کی, یہ مارکیٹ سے تو نہیں ملتی ہے, یہ تو اللہ نے بائی برتھ اس کو دے دی ہے, تجھے یہ دی ہے. تو یہ تقسیم اللہ کی ہے. تو کوئی کہنے لگا اس میں کوئی بچت کا پہلو ہے کہ میں اپنی دل کی بھڑاس بھی نکال دوں اور گناہگار بھی نہ ہوں؟ میں نے کہا ہے. کہا کیا؟ ہم نے کہا کسی کو مالدار دیکھو, کسی کو حسین دیکھو, کسی کو علم میں دیکھو, کسی کو مقام میں دیکھو, تو اس سے ایک چیز ہے کہ دل کی بھڑاس بھی نکل جائے اور رب بھی خوش ہو جائے اور آگے کے لیے فائدہ بھی ہو. وہ کیا؟ کہ یا اللہ تو نے اس کو اتنا حسین بنایا ہے تو اس کا حسن سلامت رہے اور مجھے بھی کچھ مل جائے. تیری جناب, یا اللہ تو نے اس کو اتنا علم دیا ہے, اس کا علم سلامت رہے, اس کو کوئی پریشانی نہ آئے. جب تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے. یا اللہ تو نے اس کو اتنا مال دیا ہے, تو نے دیا ہے مولا, جب تو دینے والا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے اور اس کا مال سلامت رہے. اس کو کہتے ہیں غبطہ اور رشک. اس میں آپ کی بھڑاس جو دل کی تھی, جو شیطان منفی خیال ڈال رہا تھا, وہ درست انداز میں نکل بھی گیا اور رب بھی خوش ہو گیا. اور اس نے کہا کہ جب دینے والا میں ہوں تو تو اس کے پیچھے کیا پڑ رہا ہے؟ جب میں نے ایک گندے قطرے کو اتنا خوبصورت بنا دیا تو تو مجھ سے مانگنا, میں تجھے بھی حسین بنا دوں گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس فضل سے بہرمند کرے. واقعی میں ہم نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, کیونکہ اللہ کی باتیں تھیں, دین کی باتیں. اب اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے دے. ہم نے بہت بڑی باتیں کی ہیں, یقیناً بہت بڑی باتیں. اللہ اس کے رسول کی بڑی باتیں, سچی باتیں, پرفیکٹ باتیں. اب اللہ رب العالمین تو اپنے فضل سے جب پڑھنے کی توفیق دے سکتا ہے تو عمل کی بھی توفیق دے دے. لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ایسا بنیں گے, کسی کے تمسخر نہیں اڑائیں گے, برے القابات نہیں دیں گے, کسی کے توبہ کیے ہوئے, رجوع کیے ہوئے شخص پر آر نہیں لگائیں گے, کسی کے قد و قامت, کپڑے کی خساست اور افلاس کا مذاق نہیں بنائیں گے مولا کریم, اور تکبر نہیں کریں گے. کیونکہ تکبر کا معنی اچھے کپڑے پہننا یہ نہیں, تکبر کا معنی ہے خود کو اعلیٰ سمجھنا, دوسرے کو گھٹیا سمجھنا. ایک اور حق کا انکار کرنا. مولا اس سے پہلے ایمان پر موت دے دے کہ ہمارا نفس ہمیں اتنا باغی کرے کہ سامنے شریعت کا حکم کھڑا ہو اور ہم کہے جاؤ ہم نے 80 سال تقریریں کی ہیں, 25 سال مناظرے کیے ہیں, اتنی کتابیں پڑھی ہیں, اتنی خیرات کیے ہیں, اتنی 11ویں کی ہیں, اتنی ہم نے میلاد شریف کی محفلیں سجائی ہیں, اتنے جلسوں میں ہم گئے ہیں. نہ مولا, ہمیں تو رجوع کی طرف راغب رکھنا, ہمیں تکبر سے بچانا, اور اس مجلس کو میرے لیے اور آپ کے لیے, اس امت کو اس وحدت کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے. اور اللہ ہمیں ایک دوسرے, حسد کا ایک علاج, غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور حسد کا کوئی آسان علاج, ایک تو وہ تھا جو بھڑاس نکل گئی, لیکن ایک بندہ دماغ میں اٹکا ہوا ہے, وہ نکلتا ہی نہیں ہے, اس کی گاڑی بھی نہیں نکلتی, کبھی اس کی تقریر نہیں نکلتی, کبھی اس کا چہرہ نہیں نکلتا, کبھی اس کا علم نہیں نکلتا, کبھی اس کی سیٹ نہیں نکلتی. تو غوث پاک نے فرمایا یہ اٹکی ہوئی چیز جو تجھے حسد دیتی ہے نا, اس کے اندر کچھ تو کمال ہوگا نا. نہیں, حسد جب ہوتا نا تو بندہ پھر تعریف کر ہی نہیں سکتا, اس کی سب سے برا اس کو لگتا ہی وہ ہے. ہم نے کہا نہیں, میں اپنے آپ کو مشورہ دوں, آپ اپنے آپ, کچھ تو اس میں اچھی بات ہوگی نا جس کا تو خود بھی چھپ کے اعتراف کرتا ہے. ساری بات چھوڑ, ہے تو وہ مسلمان نا. کہاں کا بس لوگوں کے درمیان میں ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہنا یار کچھ وہ ہے بھائی, ہے وہ مسلمان. ایک دفعہ کسی بھی جہت سے اس سچی بات کو ریلیز کر دے, مطمئن ہو جائے گا, وہ خیال بھی دماغ سے نکل جائے گا. جتنا روکیں گے, کچن میں ایگزوسٹ فین نہیں چلتا ہے تو ساری گرمی اندر ہوتی ہے, بدبو. ایگزوسٹ چلتا ہے تو ساری گرم ہوا باہر اور ٹھنڈی ہوا اندر. تو لہٰذا اپنے اندر بھی ایسا پنکھا ہمیں لگانا چاہیے, اس میں کوئی ایک تو شان ہوگی, وہ چلنے میں اچھا ہے, کسی کے ساتھ اچھا کام کیا ہوگا, بھائی وہ سنی ہے, بھائی وہ مسلمان ہے کہاں ہے؟ میں نے کہا بس اسی کو میں اور آپ کسی مجمع میں کہہ دیں بھائی اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن ہے، اور اختلاف بھی ہمارا اگر شرعی ہوتے کا الگ مسئلہ ہے، ہم میں تو اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے شرعی اختلاف کریں. شرعی اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ذات کا اختلاف ہوتا ہے تو خنجر نکال لیتے ہیں. اللہ اکبر، چاہیے کہ اختلاف شرعی اختلاف پر ہم سوشل بائیکاٹ کریں، خنجر ادھر بھی نکالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شرعی اختلاف اگر ہو پھر بھی ہم اس کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ تو اللہ جانے بندہ جانے. ہم نے کہا یہی مداہنت اور یہی بحثی اور بے شرمی بتا رہی ہے کہ یہ اچھی اخلاق نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے، یہ منافقت ہے. خدا پر اگر ایمان ہوتا تو پھر بندہ راضی بھی خدا ہی کی وجہ سے ہوتا اور ناراض بھی خدا ہی کی وجہ سے ہوتا. اللہ رب العالمین درس نظام مصطفیٰ میں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. استغفر اللہ ربی من کل.
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی نغمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. شاغ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. غوثِ اعظم امام تو بنو کا جلوائے، شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. یا الٰہی واسطہ آلِ رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.
السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. معزز سامعین کرام، انشاءاللہ ایک عظیم الشان 14ویں سالانہ محفل حق چار یار کانفرنس جو ہر سال الحمدللہ دھوراجی کالونی میں منعقد کی جاتی ہے، تو اس بار انشاءاللہ عظیم الشان 14ویں سالانہ حق چار یار کانفرنس بتاریخ 29 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ حضرت اس میں خصوصی خطاب فرمائیں گے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ خصوصی خطاب فرمائیں گے، اور اس میں ملک کے دیگر ثنا خاں جو مشہور و معروف ثنا خاں ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے. آپ ہمیشہ آتے رہتے ہیں اس لیے آپ کے علم میں ہوگا دھوراجی ہاؤس کمپاؤنڈ نزد یہ اپنا سیلانی چوک کے پاس جو گنڈے گولے والے ہیں وہیں پر یہ کالونی ہے دھوراجی ہاؤس، اس میں انشاءاللہ یہ منعقد ہوگی 29 جنوری بروز ہفتہ انشاءاللہ حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا. تمام حضرات اپنے وقت کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے وقت پر تشریف لائیں، انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی علی محمد البارک وسلم صلاۃ وسلم علیک یا رسول اللہ. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفاء راشدین تمام صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی ارواح پر الفاتحہ. مولا کریم ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, جو پڑھا گیا اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. سرکار کے والدین کریمین, جملہ خلفائے راشدین, تمام صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, اولیاء کاملین, چار یار, پنج تن پاک صالحین, تمام شہداء, شہداء کربلا, شہداء بدر و حنین, تمام کی پاکیزہ روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا کریم اپنے فضل خاص سے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اس مہینے میں جن اکابر اولیاء کا عرس ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ارشد تلامذہ میں سے تلمیذ ارشد حضور امام الائمہ امام حسن شیبانی رضی اللہ تعالی, امام حسن شیبانی رضی اللہ تعالی سلسلہ نقشبندیہ کی ایک عالی درگاہ جہاں سے فیض حضور شیخ محقق نے بھی پایا اور امام ربانی نے بھی پایا, میرے آقا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ اور کئی اکابر اولیاء اور بالخصوص حضرت خواجہ شمس الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کی روح اقدس کو, میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک ہے, ان کی روح پاک کو اور ہم تمام کے والدین, رشتہ دار, عائز و اقارب, تمام کے ارباء طیبات پر اس کا اجر و انعام پیش کیا قبول منظور فرما. سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ رضویہ شرفیہ کے تمام اکابر اولیاء کی روحوں کو پیش کیا قبول فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. ہمارے بھائی جناب محمد یوسف صاحب بڑے علیل ہیں, دعا فرمائے اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے. اس مجمع میں ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ اور جو اسپتالوں میں گھروں میں ہمارے بھائی بہنیں, مولا کریم تمام کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم مسلمان جن کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ تمام دعائیں ہم تمام کے حق میں مقبول فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں روزگار میں برکت عطا فرما, دقت اور پریشانی آزمائشوں سے مولا کریم محفوظ فرما. جو سورہ حجرات کی آیت پڑھی ہے تیری توفیق سے ذہن میں مولا کریم بات آئی, تیری توفیق سے کچھ بولنے کی سعادت ملی, بولنے کی جرت و طاقت بھی تو نے دی, آواز بھی تو نے دی, صلاحیت بھی تو نے دی, بیٹھنے کی طاقت تو نے دی, آنے کی طاقت تو نے دی, سننے کی طاقت دی. مولا کریم اپنی توفیق سے جب تو نے اتنا کرم فرمایا تو اپنے مقبول بندوں کے جوتوں میں ہمارا شمار فرما, ان کے قدموں میں ہمارا شمار فرما دے. مولا کریم ان تمام نیکیوں کی روشنی ہماری زندگیوں کے اندھیروں میں مولا کریم اجالے کا باعث بنا دے. ہماری زندگیاں, ہمارا باطن بہت اندھیرے میں ہیں, مولا کریم چار یار پنج تن پاک کے صدقے یہ روشنیاں ہمارے باطن میں اتار, یہ اعمال اخلاق عطا فرما, امت میں اتحاد عطا فرما, یگانت عطا فرما, پاکستان کو سلامتی عطا فرما. مولا کریم اس وطن عزیز جو مسلمانوں کے لیے, غریب مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے, مولا کریم غدار حکمران, نااہل حکمران اور فاسقوں سے اس ملک کو محفوظ فرما. جو سازشیں کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں, سیٹ مقصود ہوتی ہے, ملک مقصود نہیں ہوتا, ایسے ظالموں سے مولا کریم میری پاک سرزمین کو محفوظ فرما. ہمیں بھی اچھا شہری بنا, ہماری زندگیوں سے کرپشن کم تولنا, جھوٹ بولنا, ملاوٹ کرنا, آٹے میں ملاوٹ, دال میں ملاوٹ, سبزی میں ملاوٹ, ہر شے میں ملاوٹ, مولا کریم ہمیں بھی اپنی زندگیوں سے جس کا حساب ہم نے تنہا تنہا قبر میں دینا ہے, یہ خیانتیں ہماری طبیعتوں سے نکال دے. جھوٹ بول کر سودا بیچنا, یہ غلاظت ہم سے نکال دے. مولا کریم سچ بولنے کی توفیق دے. حضرت مولا مرتضیٰ کے شہزادے امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ میرے نانا یہ فرماتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, جو سچ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. العیاذ باللہ, جو جھوٹ بولتا ہے بولتا ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوتا ہے. مولا کریم ہمیں جنت کے راستے کی آسانی عطا فرما. اس مجمع میں جو بیمار ہیں تمام
عمل میں برکت عطا فرما، جو سادات کرام تشریف لائے ہیں ان کے قدموں کی برکت سے اس مجمع کو قبول فرما، مولا کریم درس نظام مصطفیٰ کے لیے ہمارے بھائی جو اہتمام کرتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں، بچوں کے لیے آسانیاں، رشتہ داروں کے لیے آسانیاں عطا فرما، حضور قبلہ سیدی طاہر معرفانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرما، حضور شیخ المشائخ حضرت سیدنا عبدالجلیل نقشبندی رضی اللہ عنہ کے مراتب کو بلند فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یہ مہینہ عرس کا مہینہ ہے حضرت امام حسن شیبانی کا، پھر سب سے بڑے پیروں کے پیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امام حسن شیبانی کا، جو میرے ذہنوں میں یادیں آ رہی ہیں، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ کا، اہل سنت کے قدآور شخصیت کہ کراچی کی زمین آج تقوی و طہارت کے ساتھ جو نظر آتی ہے، اور لوگوں کے چہروں پر جو داڑیوں کا کی رونق ہے، اماموں کی رونق ہے، مسجدیں جو بھر رہی ہیں، اس کے پیچھے جس محرک کا ہاتھ ہے، جن کے نام اور جن کی صحبت سے بڑے بڑے لوگوں نے تنظیمیں بنائی، اور آج وہ تنظیمیں اللہ برکت دے ان کو، شورا افاق ہے، میری مراد استاذ العلماء قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان تمام اکابر کی روح اقدس پر اس کا اجر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، نور بنتے نور زوج نور ام نور، نور مطلقی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں توبہ کی نیت کر کے سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، جو بے خدا کام ہم سے اعلانیہ یا خاموش اس سرزد ہوئے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين۔ آہستگی کے ساتھ، زور سے نہیں، آواز پر توجہ کی بجائے کلمات پر توجہ کر کے اپنے دل پر اس کو پڑھ لیجئے، جس نے صدق دل کے ساتھ اچھوں کے درمیان کلمہ پڑھ لیا، وہ کلمہ دنیا و آخرت میں اس کی شفاعت کرے گا۔ بحق لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔